ہے زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی، زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی۔ حضرت والا دامت برکاتم العالیہ کے اس کلام کا یہ عنوان اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو یہ موقع دیا ہے اور جو یہ فرصت دی ہے اور جو یہ گھڑیاں اور کچھ ساعتیں عطا کی ہیں، اگر ہم نے زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانا اور ان سے صحیح فائدہ اٹھایا اور جس خالق اور مالک نے ہمیں یہ زندگی کے لمحات بطور امانت کے دیے ہیں، ہم نے انہیں اس کے حکم کے مطابق خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ان کو قربان کیا، تو پھر تو یہ زندگی نعمت ہے، ورنہ دوستو یہی زندگی اتنی بڑی زحمت ہے اور اتنی بڑی زحمت کا سامان ہے کہ کافر قیامت کے دن یوں کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہنم میں داخل کر دیے جانے کے بعد نہ وہاں اسے موت آئے گی اور نہ زندگی میں زندگی، یعنی اسے زندگی بھی نہیں کہہ سکتے اور اسے موت بھی نہیں آئے گی کہ اس کا عذاب ختم ہو اور عذاب کا احساس اس سے ختم ہو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھالوں کو جب جلا دیا جائے گا تو پھر ہم ان کو دوسری کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ وہ اسی طرح عذاب چکھتے رہیں۔ کب تک؟ انلمیٹڈ، اس کی کوئی لمٹ اور کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔ دوستو حضرت والا پیغام دے رہے ہیں، اس میں عنوان میں یہ پیغام ہے کہ یہ جو شارٹ اور لمیٹڈ زندگی ہے، ویری ویری شارٹ اور بہت مختصر، اس مختصر زندگی کو مالک پر قربان کر دو تاکہ دائمی اور ہمیشہ کی زندگی اور وہاں کی نعمتیں ہم کو حاصل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادگار گویا کہ جو ہمارے لیے کل کا دن ہے، اگر ہم غور کریں تو اس کی تاریخ قربانی ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ قربانی کا ایک معنی تو وہ ہے کہ آپ عامۃ الناس سے جا کے پوچھو، عوام سے، تو وہ کہیں گے کہ قربانی کا معنی کہ کل کو ہم پکڑ کر جانور کو ذبح کریں گے، یہ تو قربانی کا ایک معنی ہے۔ لیکن ایک قربانی کی ریئلٹی اور قربانی کی حقیقت اور قربانی کی گہرائی میں اگر جا کے دیکھو تو وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی ساری آرزوئیں، ساری امنگیں، ساری تمنائیں اور جو جذبات ہیں سب کو قربان کر دینا، ختم کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ بیٹے حضرت اسماعیل، پہلے تو میں یہاں سے آپ کو عرض کروں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ شروع سے اخیر تک ایک ہی فکر میں لگے ہوتے ہیں، وہ کیا؟ کہ مخلوق کو خالق سے کیسے جوڑے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے۔ میں اور آپ بچوں کے سلسلے میں بہت ساری فکریں رکھتے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کے مکان کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی زمین چھوڑنی چاہیے، کوئی بلڈنگ چھوڑنی چاہیے، کوئی بینک بیلنس چھوڑنا چاہیے، ان کو کسی ایک ایسے سہارے پر چھوڑنا چاہیے کہ جس سے یہ اپنی پوری زندگی گزاریں۔ بہت مبارک ہے یہ فکر، لیکن جبکہ لمٹ اور ایک حد میں ہو جو حد شریعت نے متعین کی ہے۔ لیکن دوستو اصل جو فکر ہے اولاد کی وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ خدا کی راہ سے ہٹ تو نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین سے روح گردانی تو نہیں کریں گے، کہیں دین اور شریعت کو ذبح کر کے اور اپنی خواہشات کو اس پہ غالب تو نہیں کریں گے، یہ خواہشات اور آرزوؤں کو قربان کریں گے یا خواہشات اور آرزوؤں کے لیے میرے دین اور طریقے کو تو قربان نہیں کریں گے۔ اور سچی بھلائی اور سچی خیر اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ یہی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جس طرح میں کامل خدا کا بندہ بن کر اور صحیح مسلم بن کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، اتباع کامل میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو کل جب 10-20-50 سال بعد میری اولاد یہاں دنیا سے میرے پاس آئے تو میں اس کا استقبال کروں اور آخرت کی خوشیوں میں ہم سب شریک ہوں. یہ ہے محبت حقیقی، یہ ہے محبت حقیقی. آپ پہلے پہنچ گئے اور اولاد دین سے ہٹ گئی، اب جب اولاد مرتی ہے اور جاتی ہے اور آپ کو پتہ اطلاع ہوتی ہے کہ وہ تو کہاں ہے، یہاں تو نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم کے رخ پر چلی گئی، ادھر گئی. یہ خیر خواہی ہے اولاد کے ساتھ. دیکھیے روایت میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جو متعلقین، دوست و احباب پہلے دنیا سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ روح جیسے ہی دنیا سے جاتی ہے تو وہ سب اس سے ملنے آتے ہیں عالم ارواح میں، اور پھر اس سے سب حالات پوچھتے ہیں، خیر خیریت، بھائی آپ آئے، وہ میرے بھائی کا کیا ہوا، وہ میرا فلاں بیٹا تھا اس کا کیا ہوا، وہ میری فلاں بیٹی تھی اس کا کیا ہوا. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ آپ کا جو بیٹا، وہ تو 3 سال ہو گئے اسے تو انتقال کیے ہوئے. تو وہ کہتا ارے یعنی وہ آ چکا یہاں؟ ہاں آ چکا. او ہو، پھر تو اس کا مطلب وہ یہاں نہیں، وہ تو دوسری طرف گیا، جہنم کی طرف گیا ہے، وہ یہاں نہیں آیا. تو کیا یہ اولاد کی خیر خواہی ہے؟ کیا یہ اپنے بیٹوں اور بچوں کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے؟ یہ دشمنی ہے، دشمنی کہ ہم نے ان کی آخرت اور عقبہ کو خراب کیا اور اس کی کوئی فکر نہ کی. یہ ہے خیر خواہی کہ اگر میں آج ایمان کو سلامت قبر میں لے کے جا رہا ہوں تو میری اولاد کیسے کل ایمان کو سلامت قبر میں لے کے جائے گی، تاکہ جنت کی اور آخرت کی ہمیشہ کی خوشیوں میں تنہا نہ رہوں بلکہ میرے ساتھ میرے بچے، میری بیوی بھی رہے. اور یہی بیوی سے حقیقی محبت ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. بیوی کے ساتھ یہ حقیقی محبت ہے کہ اس کی کڑواہٹوں کو تو کرے برداشت. ضمناً ایک بات آئی کہتا ہوں، جتنے ہم یہاں بیٹھے اگر یوں سوچے کہ بیوی کی طرف سے کچھ تلخ اور کڑواہٹ والی باتیں پیش نہیں آئے گی تو آپ اس کو بھول جائیں. جو بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق اور زبان نبوت سے نکلی اس کے خلاف کبھی ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی العین ایسر سے پیدا ہوئی، ان کی فطرت میں ایک قسم کا، خاص قسم کا ٹیڑھ اور کجی ہے. ان ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم چاہو کہ بالکل سیدھا کر دو، توڑ تو سکتے ہو لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی. بس یہی راستہ ہے کہ تم ان سے نفع اٹھاؤ اس حال میں کہ ان میں وہ کجی ہے، اس کجی کو برداشت کرو. اور اگر نہیں ہوتی برداشت تو پھر کیوں چلے ہو نکاح کرنے کے لیے، کیوں چلے ہو عورت رکھنے کے لیے؟ اگر برداشت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو، ورنہ عورت آئے ذرا سا کچھ دیکھا خلاف طبیعت، طلاق طلاق طلاق، یہ آج کل خوب ہو رہا ہے. طلاق کو ہم نے عورت کی سزا بنایا. ارے طلاق عورت کی سزا قرآن میں کہاں ہے؟ جب وہ نافرمانی کرے تو 3 باتیں آئی ہے. سب سے پہلی ہے واہجرون فی المزاج، ہے ان کو خوابگاہوں میں الگ چھوڑو. اس کے بعد ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا مار مارو، ضربن غیر مبرح، ایسی مار نہیں جو آج کل مارتے ہیں، ایسی مار کے بدن پہ نشانات ڈالنے والی نہ ہو، ایسی مار جو بدن پر نشانات ڈالنے والی نہ ہو، کھال ادھیڑ دینے والی نہ ہو، خون نکال دینے والی نہ ہو. چے جائے کہ آج کل ہڈیاں پسلیاں توڑتے ہیں، اتنا مارتے ہیں جیسے کسی جانور کو مارا جا رہا ہو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خاص طور سے عورتوں کے سلسلے میں سفارش فرمائی کہ یہ تمہارے تابع، تمہاری خدام ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں سفارش فرمائی، وعاشروہن بالمعروف، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں رب ہوں، میں تم کو کہہ رہا ہوں اے مردو، اے مردو، یہ جو عورتیں ہیں ذرا ڈھنگ سے رہنا ان کے ساتھ. سوچنا چاہیے کہاں کہاں سے کس کس کو چھوڑ کے وہ آئی. اور اگر اس سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو، حکم بلاؤ، ایک حکم ادھر سے، ایک حکم ادھر سے، ایک اس فریق کا ایک آدمی جا کے بیٹھے، اس فریق کا ایک آدمی جا کے بیٹھے اور مسائل سارٹ آؤٹ کرے، پرابلم نکالے، سلجھائے مسائل کو. ان 3 کے بعد اِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، یہ خدا تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن میں کہ اگر یہ دونوں جانب کے فریق، دونوں فریقوں کا حکم اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے، اور دل میں ان کے یہ جذبہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم دونوں کے درمیان کو یہ سب پرابلم ختم کر ڈالیں گے، ایسی کوئی شکل نکالیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ ضرور اللہ ایسی موافقت کی شکل نکال دیں گے اور ان کے اندر یہ صورت پیدا کر دیں گے. اور آج کل ذرا کچھ ہو طلاق، ذرا کچھ ہو طلاق. میں تو طلبہ سے کہتا ہوں، میرے عزیز و عورت، طلاق دینے کی چیز نہیں ہے. جب عورت کو تم نے اختیار کیا، پہلے تحقیق کرو، اس کے اخلاق دیکھو. صورت پہ مرتے ہیں، مال پہ مرتے ہیں، اور جاہ پر مرتے ہیں کہ بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے. کل کو جب تم کو نچائے گی، جب پتہ چلے گا. جی، یہ عورت جب نچائے گی، جب پتہ چلتا ہے کہ بہت حسن پر مرے، بہت خاندان پر مرے. دیکھنے کی چیز اخلاق ہے، اخلاق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے اتنے محسن ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہماری خیر خواہی کیا ہے اور بدخواہی کیا ہے. ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا نہیں جانتے کہ ہم صحیح قدم اٹھا رہے ہیں کہ غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کے قدم قدم پہ سمجھاتے چل رہے ہیں. اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اعجاز بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب سے بچہ پیدا ہوا، جبھی سے ہمیں قدم قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر تعلیمات دی، یہاں تک کہ قبر میں رکھ دیے جانے تک. اب اس کے دائرے کو اور وسیع کیجئے. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے. تو آپ کہیں گے کیا؟ ایک حدیث شریف ہے، بہت عجیب مضمون، یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں میں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت علم والا ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، کچھ بھی نہیں. یہاں بیٹھتا ہوں، حضرت والا کی توجہات، دعائیں، اور آپ حضرات میں سے بہت سے طلب صادق لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات دل میں ڈالتے ہیں، ورنہ میں تو بالکل خالی ہوں. حقیقت یہ ہے، بس پڑھی لکھی ہوئی چیزیں مجھ کو یاد آ جاتی ہیں، میں بیان کرتا ہوا چلتا ہوں، ورنہ میں کوئی خاص مضمون لے کے بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے میں صرف اپنی حیثیت ایک واسطے کی سمجھتا ہوں. میری طرف ان میں سے کسی چیز کی نسبت اگر میں خود سمجھوں تو دھوکہ ہے، اور اگر آپ کریں تو بھی دھوکے میں آپ. یہ ایسی بات نہیں ہے. اس لیے میں یہاں سے نکل کے وہاں باہر جا کے کرنے لگوں تو یہ سب باتیں بیان نہیں کر سکتا میں. یہ یہاں کی خاص برکت ہے. اس لیے میں کمرے میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ سنتے تو ہیں برکت برکت برکت، تبرک کیا ہے، لیکن یہاں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آ کر مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں بچے کو فرشتے کو بھیجتے ہیں، جب روح ڈالتا ہے نا، جا کے چار چیزیں لکھو. چار چیزیں کیا کیا؟ اس کی روزی لکھو، اس کا عمل لکھو، اس کی اجل اور مدت لکھو، اس کا سعید و شقی ہونا لکھو، وہ نیک عمل کرے گا یا کیسا، اور اس کی روزی، اس کا رزق. یہاں سے کیا سبق نکلا؟ ہم میں کتنے بیٹھے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ کہ دو. ارے بہت ہے بھائی، میری انکم ہی کتنی ہے، اور بچے ہوں گے تو کیا ہوگا، کہاں سے لاؤں گا میں؟ مولوی لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ورنہ ایک دیکھو، پانچ بچے، چھ بچے، آٹھ بچے، کہاں سے؟ 5000 میری انکم، 8000 انکم، ابھی خرچ پورا نہیں ہوتا، اور آئیں گے تو کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، اے امت، اس دھوکے میں مت پڑ، وہ جو آ رہا ہے نا، وہ اپنا رزق خود لے کے آ رہا ہے، وہ تمہارا نہیں کھائے گا، نہیں، وہ خود لے کے آ رہا ہے. اور آگے بڑھ کے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک شخص نے جا کے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ، میں تو بہت کچھ کرتا ہوں، یہ گھر میں ایک بیٹھا ہے یا کچھ کرتا نہیں ہے. تو کیا ارشاد فرمایا؟ انتم ترزقون بضعفائکم، یہ جو تمہارے اندر ضعفا ہے نا، جو کچھ کر نہیں پاتے، گھر والی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. انتم ترزقون بضعفائکم، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صبح سے نکلا اور شام تک میں نے محنت کی تو میں کما کے لایا، یہی تو غلط خیال ہے، یہ غلط سوچ ہے. تمہاری صرف سعی و کوشش تھی، جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی برکت سے، وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں، ان سب کی جو تم کفالت کیے ہوئے ہو، ان سب کی برکت سے دیا. تمہاری ہی جیسی کوشش بہت سے کرتے ہیں، کیوں ان کو اتنا نہیں ملتا؟ اگر یہ رزق کوشش سے جڑا ہوا ہوتا تو جو کوشش تمہاری جیسے بہت سے کر رہے ہیں کیوں نہیں ملتا؟ تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی پیدا بھی ہم نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے متعلق معلومات فراہم کی کہ تمہارا رزق لکھا جا چکا، عمل کیا کرو گے، اچھا کرو گے، برا، کتنے دن یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں اس دنیا میں کتنے دن ٹھہرنا ہے، مقرر ہے، ایک گھڑی بھی دائیں بائیں آگے پیچھے ذرا بھی نہیں ہو سکتا جتنا ٹھہرنا ہے. اور شقی ہے کہ سعید ہے، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، وہ فرشتہ آ کے یہ بھی لکھتا ہے. اور اس سے آگے جائیں، ابھی تک حمل بھی نہیں ٹھہرا، ابھی تک آپ کی والدہ یعنی وہ لڑکی جس کا رشتہ ہے تو شوہر کو بتایا جا رہا ہے کیسی عورت سے نکاح کرو، تقوی والی نیک صالح عورت سے نکاح کرو، متقی پرہیزگار، حسن پر مت مرو، مال پر مت مرو، لیکن اور جاہ اور منصب پر مت مرو. لیکن ایک بات بہت اہم آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ جو عام طور سے سنی سنائی اور کہی کہلائی نہیں جاتی، وہ یہ حسن حسن مقصود تو نہیں لیکن ملحوظ رکھا جا سکتا ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے، کیا مطلب؟ ایک طرف دین ہے، ایک طرف حسن ہے، اچھا ایک طرف دین بھی ہے اور حسن بھی ہے تو حسن والی سے نکاح کر لیا جائے، یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے. لیکن ترجیح دین کو دی جائے اور مقصود پیش نظر دین ہو. ایک حدیث پاک ہے مشکات میں آئی، اس کے تحت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، جب دیکھنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھا جائے، تو اس کے تحت ملا علی قاری نے یہ بات لکھی کہ حسن مقصود تو نہیں لیکن ملحوظ یعنی اس کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت دیندار بھی ہے اور ساتھ میں حسن بھی ہے تو اسے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو میرا منشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قدم قدم پر ہماری خیر خواہی فرمائی کہ وہاں سے ہماری بھلائی کا سوچا کہ دیکھو نیک دامن پاک دامن عورت سے نکاح کرنا، نیک عورت سے نکاح کرنا تاکہ جو اولاد ہو وہ اس کے اندر اس کے اثرات لیے ہوئے ہو. اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب ایک ابا جان نے جا کے شکایت کی کہ یہ میری اولاد نافرمانی کرتی ہے، تو حضرت عمر نے فوراً ان کو بلوایا. یہ نہیں کیا کہ اس کی سن کر اور اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے. اس میں ایک سبق، آج ہمارے معاشرے میں یہ کمی بہت زیادہ بہت 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 زیادہ پائی جاتی ہے کہ ایسا معاملہ کہ جو دو فریق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دو شخصوں کے ساتھ، آپ کے پاس ان میں سے ایک آیا، اس نے آپ کو بتایا، خوب بتایا خوب بتایا، آپ نے بیٹھے بیٹھے ذہنی طور پر پوری اسکیم اس کے خلاف بنا لی جس نے ابھی آپ سے کچھ کہا بھی نہیں، آپ نے اس سے کچھ پوچھا بھی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو یہ ارشاد فرمایا تھا، فلا تقضی للاول حتی تسمع کلام الاخر او کلام الثانی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے کے لیے کوئی فیصلہ نہ کرنا، کب تک؟ جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو. جب دونوں کی بات سنو تب فیصلہ کرو. فیصلہ نہ تو عملاً کرنا اور نہ ذہناً کرنا، اپنا ذہن بھی اس کے خلاف مت بنانا، حتیٰ کہ قاضی کو، اسلامی قاضی کو جائز نہیں ہے ان دو فریقوں میں سے کسی ایک فریق کی بات تنہائی میں سننا جن کا مقدمہ اس کے سامنے پیش ہے. اگر وہ کہے جی نہیں میں تو آپ سے ویسے ہی ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اشکال نہیں، آپ فلاں کو بلا کر بھی ان سے بھی پوچھ لینا، تو آپ ان سے کہو نہیں 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 میں پہلے سے نہیں سنوں گا، ہو سکتا ہے میرا ذہن بن جائے تمہاری طرف اور پھر میں دوسرے کی بات سنوں. نہیں، تم دونوں آؤ، دونوں کی ایک ساتھ بات سنوں گا، تب حق واضح ہوتا ہے. اس میں اتنی خطا واقع ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مفاسد کثیرہ اور معاصی اور ارتکاب کبائر لازم آ رہا ہے. ماں کی باتیں سنی بیوی کے خلاف، اس ذہن بنا لیا، اچھا ادھر سے بیوی نے تنہائیوں میں بہن کے خلاف خوب باتیں سنائی، ذہن بنا لیا، ہائے ہائے مجدد تھانوی اللہ اکبر کیا انسان تھے. بی اندر سے گھر میں سے جو منشی ہوتے تھے ان کے متعلق کوئی بات کہی تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں ابھی منشی کو بلا کے لاتا ہوں، ابھی آپ بتانا کہ کیا بات ہے، ذرا میں منشی کو بلا کے لاتا ہوں. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ تو ہمیں ایسے ہی فضیحت اور رسوا کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے پھر وہ بات ہی ختم کر دی. یہ مجدد اپنے زمانے کا، یہ ہے مجدد، جسے کہتے ہیں مجدد. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیوی پٹی پڑھا رہی ہے، خانقاہ میں بیان تو سنا تھا کہ متاثر نہ ہونا، لیکن جب آپ ایک بیوی کی باتیں تنہائی میں سن 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 کر, تو کون انسان ہے کہ پتھر کے وہ اس پر اثر نہ ہو. لہذا اس کی واحد صورت ہے کہ جب بیوی بہن کے بارے میں کچھ کہنا شروع کرے, امی کے بارے میں کچھ کہنا شروع کرے کہ اوہ اچھا ذرا ٹھہرو, وہ امی ادھر ہیں میں ابھی بلا کے لاتا ہوں, وہ بہن میری ادھر ہیں میں ابھی بلا کے لاتا ہوں, ذرا ٹھہرو تو ٹھہرو میں ابھی لاتا ہوں بلا کے, تم کو شکایتیں ہیں نا کچھ, ذرا بلا کے لاتا ہوں تو ابھی مسئلہ صاف ہو جائے گا. یہ میں کوئی افسانے نہیں کہہ رہا ہوں میرے دوستو. آج ان کی وجہ سے جتنے فسادات ہو رہے ہیں اور جتنی طلاقیں اور تباہی اور بربادیاں ہو رہی ہے, مت پوچھو آپ, مت پوچھو کتنی تباہی اور بربادی. میں ایک مدرسے میں مدرس رہا, بچیوں کا مدرسہ تھا, حضرت والا کے پھر حکم سے میں چھوڑ دیا اس مدرسے کو, تقریباً 6 سال پڑھایا. جب محتمم نے تقرر کیا, محتمم صاحب نے, تو میں نے ایک پرچہ لکھ کے دیا. تقرر کے فوراً بعد میں نے کہا حضرت اس پرچے کو برائے مہربانی آپ اپنے پاس رکھیے, اس کو پھاڑیے گا نہیں بلکہ رکھ لیجئے گا محفوظ. اور اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ عرض یہ ہے کہ یہ مدرسہ بچیوں کا مدرسہ ہے اور میرا پہلا اتفاق ہے, میں کسی بچیوں کے مدرسے میں پڑھا رہا ہوں, اگر آپ کو میرے متعلق کسی بھی طرح کا علم ہو, کوئی بات معلوم ہو, تو برائے مہربانی ذہناً قولاً عملاً کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے. یہ 3 لفظ ہیں, ذہناً قولاً عملاً. ذہناً فیصلہ, بدزنی, دماغ پکائے بیٹھے ہیں, دل بھرا ہوا ہے, اچھا ایسا کیا اس نے تمہارے ساتھ, ایسا کیا ہے اس نے. اور عورتوں کو یہ خاص ملکہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے بات بنا کے پیش کرتی ہیں جیسے بالکل سورج کی روشنی کی طرح واضح اور سچ. آپ یاد رکھیے یہ بات, اس لیے کبھی دھوکہ مت کھاؤ, کبھی دھوکہ مت کھاؤ. اگر آپ چاہتے ہیں میرے بھائی بہنوں میں, گھر والوں میں رشتہ اور محبت اور الفت بالکل صحیح سلامت رہے, تو یہ واحد راستہ ہے. جب بھی کوئی بات, وہ ہر وہ بات کہ جس کا تعلق فریق ثانی سے ہے, تو اسے فوراً کہو میں لاتا ہوں نا ان کو بلا کے, تاکہ بات صاف سمجھ میں آئے. کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے, لیکن اس ڈھنگ سے وہ بنا کے پیش کرے گی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے ناقصات العقل والدین نہیں دیکھی کہ جو بڑے بڑے سمجھداروں کی عقلوں کو لے جانے والی ہے. اذهب للب الرجل الحازم, بڑا عقل مند انسان لیکن عقلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. اور کیسے لے جاتی ہے؟ ایک کتاب ہے دیوان متنبی, یہاں پڑھائی بھی جاتی ہوگی. اس میں ایک شعر ہے کہ اگلا مصرع تو مجھ کو یاد ہے, پہلے کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں, کہ بنظرت ویحول بین فؤادہ وعزائہ, کہ ایک ایسا بہادر نوجوان, جی ایک ایسا طاقتور بہادر نوجوان کہ جو بڑی بڑی جنگوں میں بہادروں کو پچھاڑ چکا اور کبھی خود پچھڑا نہیں, کبھی اس نے مات نہیں کھائی اور کبھی پیچھے ہٹا نہیں, لیکن یہ عورت ایسی شے ہے کہ کسی پر جیسے ایک نظر پڑی, پڑتے ہی کیا حال ہو گیا. یحول بین فؤادہ وعزائہ, اب وہ اس کے دل اور صبر کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے. ادھر دل ہے ادھر صبر ہے, صبر کو دل کے پاس آنے نہیں دیتی, بیچ میں لگی ہوئی ہے وہ عورت. میں صبر کر لوں عورت سے, رکا نہیں جاتا. اسی لیے حضرت والا کی پوری زندگی کا پیغام ہے کہ ان خواہشات کو ٹھکرا دو, قربان کر دو, ورنہ اگر نظر ڈالو گے, نظر چھوٹی چیز سمجھتے ہیں ہم, دیکھتا ہی تو ہوں آگے کچھ نہیں, آگے کچھ نہیں, اس کی ضمانت آپ نے کیسے لی ہے؟ ایک حدیث آتی ہے, ایک حدیث شریف آتی ہے, ایک صحابی تھے کچھ فروخت کر رہے تھے, ایک عورت آئی, ذرا غور سے سنیے, غلط مت سمجھنا, ذرا غور سے. ایک عورت آئی, اس کو کہا کہ میرے پاس اور اچھی کھجور بھی ہے. اس بہانے سے ان کو ذرا اپنی طرف بلانا تھا, بلا کر ان کو کھجور دکھائی اور بوسو کنار ان سے کیا, بوسا لے لیا. پوری بات ذرا سننا, بوسا لے لیا روایت میں ہے. لیکن بوسہ لیتے ہی اتنے تڑپ گئے، اتنے تڑپ گئے، ہائے مجھ سے کیا ہوا، گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا اے اللہ کے رسول میرے اوپر جو خدا کا حکم ہو فوراً جاری کر دیں، فوراً میرے اوپر جاری کر دیں جو خدا کا حکم ہو۔ تو جب یہ حدیث آتی ہے تو میں طلبہ سے کہتا ہوں، میں نے کہا میرے عزیز طلبہ اس سے یہ مت سمجھنا کہ دیکھو بوسو کنار ہی تو ہے، کیا ہوا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جیسے وہ تڑپے ہیں اور مچل گئے اور پریشان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اگر میری جان کا بھی مسئلہ ہو جان دوں گا، لیکن مجھے کسی طرح اللہ کا حکم میرے اوپر نافذ کر دیجئے، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تو کہا کہ میں نظر ڈالوں گا، نظر ڈال کر جو آگے کا ندامت اور توبہ کا مرحلہ ہے کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو اور ہمیں توفیق ملے گی؟ اس کی کیا ضمانت ہے کہ میں نظر ڈال کے بس پیچھے ہٹ جاؤں گا اور پھر خوب توبہ کروں گا؟ 99% جو ہوتا ہے وہ یہ کہ نظر تمہید بنتی ہے، مقدمہ بنتی ہے، پھر مسائل آگے بڑھتے جاتے ہیں، رکتے نہیں۔ مؤذن صالح، صالح نام تھا جن کا، مؤذن، ایک مؤذن تھے بغداد کی جامع مسجد میں، نام تھا صالح ابن الجوزی، نے ضم الحوا کتاب میں لکھا، اذان دینے اوپر چڑھے جی کسی عیسائی لڑکی پر، نظر پڑ گئی، نظر پڑ گئی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، نظر ہی تو ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، آج جو کچھ اس سے ہو رہا ہے دیکھ لیں۔ اتر کے نیچے تکبیر کہنے نہیں گئے، سیدھے اس عیسائی لڑکی کے گھر، دروازہ کھلا ہوا تھا، جا کے اس کو چمٹ گئے۔ اس نے کہا کیا بات ہے کہ میں تو تم سے نکاح کرنا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نکاح کیسے کر سکتے ہو، تم تو مسلمان، میں تو عیسائی، میرے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہا تو کیا ہے چاہتی ہو، کہ مذہب بدل لو؟ کہ ابھی فوراً، کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے فوراً کہا انا بریء مما جاء به النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دین سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے محض نکاح کے لیے جملے بولے یا واقعی مذہب بدل لیا، تم خنزیر کا گوشت اگر کھا سکو تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہاں واقعی تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ خنزیر کا گوشت، وہ بھی کھایا، کہا کہ ابھی بھی میں کچھ شک میں ہوں، جب جانوں گی کہ تم شراب بھی پی لو، کہا کہ لاؤ شراب بھی، شراب بھی پی لی۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو بہت اچھا، ایسا کرو میرے ابا جب آئیں گے نا، میرے ابا جب آئیں گے تو میں ان سے پوری بات بتا دوں گی اور نکاح ہمارا ہو جائے گا، لیکن ابھی تم ذرا اوپر چھت پر چلے جاؤ شام تک کے لیے جب تک ابا آئیں۔ وہ چھت پر گئے اور چھت پہ چڑھے، وہاں سے پھسل کے نیچے گرے اور اسی حال ارتداد میں مر گئے، اسی حال میں مر گئے۔ ان کے جنازے کو، ان کی باڈی کو، جسم کو اس لڑکی نے ایک ٹانٹ میں لپیٹا اور لپیٹ کر باہر کوڑے میں ڈال دیا، کوڑے میں پھینک دیا۔ یہ ہے نظر کا انجام، جس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ آج کا مضمون قربانی سے شروع ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل خواہشات نفسانیہ کی قربانی ہے، اصل چیز خواہشات نفسانیہ کی قربانی ہے۔ قربانی کا معنی جانور کا کاٹنا نہیں ہے، اگر جانور کا کاٹنا ہوتا تو کوئی بھی جانور لائے اور کاٹے وہی قربانی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم حرام مال سے جانور لائے قبول نہیں، سودی بینک کے قرضے سے جانور لائے قبول نہیں، فلاں 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 قسم کا جانور قبول نہیں۔ جو قربانی کرتے ہیں کیا کہا گیا، یہ بال ناخن وغیرہ مت کاٹو، کب تک، جب تک تم قربانی نہ کر لو، جب تک قربانی نہ کر لو۔ کیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بیٹا پیش کر رہے تھے اس کی جگہ میں اللہ نے مینڈے کو اتارا تھا اور اس کی جگہ میں یہ قربانی ہے، تو جتنے اعضائے بدن ہیں وہ گویا اس کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ میڈھا دیا، تو وہ تمام اعضائے بدن کی تمام چیزیں ذبح کرتے وقت تک سلامت رہنی چاہیے۔ جو رحمت وہاں میڈھے پر آ رہی ہے ذبح کے وقت میں، وہ ہمارے تمام اعضائے بدن پر اترنی ہے، تو اس رحمت کے اترنے سے پہلے اپنے بدن سے کسی عضو کو جدا مت کرو، کیونکہ اصل یہ جانور نہیں قربان ہو رہا ہے، اصل انسان کی قربانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ نے ہم پر رحم کھا کے اس کو رکھا ہے، وہ جانور کو رکھ دیا گیا ہم پر رحم کھا کے۔ تو میرے دوستو، میں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ ان کو اپنی نسلوں کی کتنی فکر ہوتی تھی اور دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ آج بہت سے لوگ حج کو بھی جاتے ہیں نا، تو ان کے سامنے کیا ہوتا ہے، کاروبار میں کچھ مشکلات ہیں ذرا حل ہو جائیں گی، بیعت ہوتے ہیں کاروبار میں کچھ مشکلات ہیں ذرا حل ہو جائیں گی، کچھ پرابلم ہے، کچھ پریشانیاں ہیں ذرا وہ کچھ نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان سب کے بجائے آخرت کو پیش نظر رکھو، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھو. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاً کس طرح سے چھوڑا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ جہاں کھانے کا کچھ نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، کسی طرح کی بودوباش کا کوئی نظم نہیں ہے. حضرت حاضرہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں ہمیں ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ملا ہے. تو کیا فرمایا، اذن لا یضیعنا، جب بات ایسی ہے کہ آپ حکم الہی کے مطابق ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لا یضیعنا، پھر تو ہمارا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اتنی امیدوں سے پالا ہوا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کتنی امیدوں سے پلے بڑھے، اور جب اس عمر کو پہنچے کہ جو عمر بچوں کے ساتھ اصل امیدیں وابستہ ہونے کی ہے اور ان کے پھولنے پھلنے کی اور بڑھ کر کچھ نتائج اور فوائد مرتب ہونے کی ہے، حکم آ گیا کہ یہ حکم ہے. بیٹے بھی سمجھدار اور ہوشیار تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے ہوئے تھے، ان کی خیر اور صلاح اللہ سے مانگی گئی تھی. یا بتفعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے میں کہاں سے انکار کر سکتا ہوں، آپ فوراً میرے اوپر اپنے حکم کو نافذ کر دیجیے. تو میرے دوستو، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اعلی وصف ہے وہ کیا ہے، تسلیم و رضا. حکم الہی آیا، بیٹا قربان کرو. ہم پر حکم الہی آتے ہیں کہ جی یہ بینک سے سود مت لو، نقصان ذرا ہو گیا اس کو برداشت کرو، بیٹا دنیا سے چلا گیا اس پر جو ہے اللہ کی تسلیم و رضا سے کام لو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. دنیا بھر میں مسائل صبح سے شام تک سینکڑوں ایسے واقعات آتے ہیں جس میں ہمیں، ہمارے لیے اس واقعے میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آئے تسلیم و رضا، اے اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اتنا اہم فیصلہ تھا، معمولی نہیں. فرمایا کہ یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے بھی کہا یا ابتی، ابا جان بالکل آپ کو جو حکم ہے آپ فوراً نافذ کر دیجئے. مگر چھری جب چلائی، اسی سے ایک سبق ہے کہ اللہ کی مدد قدم اٹھانے سے پہلے نہ سوچے کہ اترے مدد تو ذرا میں قدم اٹھاؤں. ہم جب قدم اٹھائیں تو خدا کی مدد اترتی ہے. تمام انبیاء کرام اور صحابہ سب کے واقعات ایسے ہیں. یہ جو صحابہ سمندروں میں کودے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بالکل یہ تو راستہ بنا ہوا ہے چلو. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے جب یہ سمندروں میں کودے تو کودتے ہی فوراً پورا سمندر راستوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا. ہم میں اور آج ان میں یہ فرق ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وعدے کب آ رہے ہیں، کب ہمیں ان پر جو ہے نظر آئے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے، جب اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کر کے انسان آگے بڑھے، چھری رکھ دی گئی، چلا دی گئی، پھر اوپر کو دیکھا تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تو میڈا لے کے آ رہے ہیں. اور حکم ہوا وفدیناہ بذبح عظیم، اور ذبح عظیم اس کا نام دیا، ہم نے بدلے میں یہ دیا ہے اس کی قربانی کر لو. ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسا کہ آپ بیٹے ہی کی قربانی کر رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کا درجے میں رکھ دیا. اور میرے دوستو، تو یہ تسلیم اور رضا کا مضمون میرے ذہن میں آیا، اور یہ اس عنوان سے آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ زندگی نعمت جب بنتی ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قربان ہو جائے. دو عیدیں مسلمانوں کو ملتی ہیں، ایک تو وہ عید جسے عید الفطر کہتے ہیں. عید الفطر جن ایام کے بعد آتی ہے، اگر آپ ان ایام کا جائزہ لو تو اس میں بھی قربانی کا معنی پایا جاتا ہے. کیسے؟ انسان کے بدن میں دو خواہشات بنیادی طور پر رکھی گئی ہے. وہ خواہشات کیا ہے؟ شہوت الفرج اور شہوت البطن، شرمگاہ کی شہوت اور شہوت البطن، پیٹ کی شہوت. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے میرے ماننے والوں، صبح سے شام تک کے لیے دونوں شہوتوں کا دروازہ بند، ان دونوں شہوتوں کو میرے نام پر قربان کر دو، ان کو چھوڑ دو، اب تمہیں اجازت نہیں ہے. تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو خواہشات کی قربانی اس کے اندر بھی ہے. بالآخر جب خواہشات ایک مہینے تک ہم قربان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ دن ہمیں دیتے ہیں جس میں بارگاہ الہی میں اعلان ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان بندوں کی کیا جزا ہے جنہوں نے اپنے جو ہے اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام دیا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے ان سب کو بخش دیا، اور وہ عیدگاہ سے جب لوٹتے ہیں تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو یہ عید والا دن ہے میرے دوستو، یہ والا، اس کے اندر بھی قربانی کا معنی ہے. اور جیسے عقل نے عرض کیا، اصل قربانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر، ہر ہر قدم پر اپنی تمام خواہشات کو بندہ قربان کرتا ہوا چلے، یہی اصل ہے. اور حضرت والا کی پوری زندگی اسی قربانی پر ہے کہ اپنی خواہشات ہے ان کو قربان کر دو، تو انشاءاللہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور جس کو خواہشات قربان کرنا آتا ہو تو اس کے لیے یہ قربانی بھی آسان ہے، یہ قربانی بھی اس کے لیے آسان ہے، ورنہ دین کا ہر کام اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت کے یہ اشعار پیش کرتا ہے کہ زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قربان ہو گئی، عشق کی مشکل بفیض عشق آسان ہو گئی، عشق کی مشکل بفیض عشق آسان ہو گئی، عشق کی طاقت سے ہر طاقت پشیماں ہو گئی، عشق کی طاقت سے ہر طاقت پشیماں ہو گئی. اور زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قربان ہو گئی، زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قربان ہو گئی، غیر پر لیکن فدا ہو کر پریشان ہو گئی، غیر پر لیکن فدا ہو کر پریشان ہو گئی، اور حسن پانی پر فدا ہو کر جو ناداں ہو گئی، حسن پانی پر فدا ہو کر جو ناداں ہو گئی. زندگی زندگانی آہ اس کی ننگ حیوان ہو گئی،
حیوانوں سے بدتر ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر ایسا عذاب مسلط ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے. حضرت والا نے ایک واقعہ لکھا ہے، لندن کوئی گئے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو پی ایچ ڈی کیا انہوں نے، پڑھا لکھا لیکن مخصوص چیزوں میں بھی پی ایچ ڈی کیا، تو جب یہاں لوٹ کے آئے تو اس پی ایچ ڈی کے اثرات تھے. حضرت والا مطب کرتے تھے، تو جب وہ ملے تو پوچھا کہ صحیح صورت حال بتاؤ، تو انہوں نے بتائی کہ یہ صورت ہے، تو غلط سلط حرکتوں میں تھا، میں نے آ کے یہاں نکاح کیا، لیکن اب میں اس قابل ہوں کہ میں جینے میں جی بھی نہیں رہا ہوں اور مرنے میں مر بھی نہیں رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوتے. یہ جتنے اس انداز کے لوگ ہوتے ہیں میرے دوستو، ان کی یہ جو دنیا ہی میں زندگی ہے یہ بالکل اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے، اور ایسے عذاب سے وہ دوچار ہوتے ہیں کہ جس کو قرآن میں جہنم کے متعلق کہا گیا وہ ان کو یہیں سے شروع ہوتا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو بالکل موت کہ اس کا احساس ہی نہ ہو، اور نہ وہ جیتے کہ سکون زندگی کا ان کو حاصل ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ننگ حیواں ہو جاتی ہے جو زندگی غیر اللہ پر فدا ہوتی ہے اور حسن فانی پر فدا ہوتی ہے.
قدرت حق سے ہماری خاک انسان ہو گئی قدرت حق سے ہماری خاک انسان ہو گئی اور دولت ایمان سے پھر لعل بدخشاں ہو گئی دولت ایمان سے پھر لعل بدخشاں ہو گئی
پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں اور بھی بہت کچھ بنایا جا سکتا تھا میرے دوستو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا حضرت فرماتے ہیں اور پھر انسان میں اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تو یہ ایمان کی دولت عطا فرما ایمان کی دولت عطا فرما کر حضرت والا کے ایک بعض میں نے سنا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو خواص سے مومنین ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا درجہ خواص سے ملائکہ سے بھی افضل رکھا ہے خواص ملائکہ سے بھی جو خاص مومنین ہیں اللہ کو ہر گھڑی یاد رکھنے والے ان کا اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ رکھا ہے اور یہ خواص مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت گویا عالم حضور اور عالم مشاہدہ میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے سامنے ہر وقت ایسی رہتی ہے کہ گویا کہ بالکل سامنے ہے اور یہ تو حقیقت ہے صرف اگر اس کا استحضار مومن کو ہو جائے یہ گناہ جو ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اسی لیے تو ہوتے ہیں ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں بالکل تنہا ہے ہم خاص طور سے اب یہ جو سیل فون چلا ہے تو کمرے میں بیٹھے ہیں چپ چاپ ایک طرف سب تو سو گئے اب وہاں بیٹھے ہیں اور اس میں کھیل رہے ہیں یا تو لیٹے ہیں اور کمبل اوڑھا ہے اور اسی کے اندر وہ سب چل رہا ہے سب غلاظت گندگی اور سوچ رہے ہیں کچھ نہیں اندازہ لگائیں کہ اگر انہی خیالات میں رات کو لیٹے لیٹے روح قبض ہو گئی کیا ہوگا کن خیالات میں کن تصورات میں کس دنیا میں لیکن چونکہ استحضار نہیں ہمارے جاننے والے تھے اور سعود افریقہ جب میں گیا تو سب سے پہلے مجھ کو ایئرپورٹ سے انہوں نے لیا ایک نیک آدمی تھے ان کے بھائی اعتکاف میں بیٹھتے تھے 15-20 سال سے یہ نہیں بیٹھتے تھے اعتکاف میں یہ جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے لیا یہ نہیں بیٹھتے تھے اعتکاف میں لیکن ایک سال پتہ نہیں ان کی کیا دل میں آئی کہ میں بھی بیٹھوں تاکہ میں اپنے بھائی کی خدمت کروں وہاں اعتکاف میں رہ کر کیونکہ بھائی ذرا بیمار تھے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھے یہ بھی بیٹھے لیکن اس نیت سے بیٹھے کہ چلو اعتکاف میں بھی بیٹھوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی کی کچھ خدمت بھی کر لوں گا تو رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ حالت اعتکاف ظہر کے بعد وہ فجر کے بعد لیٹے وہیں اپنے معتکف میں اب جب ظہر کی نماز ہوئی تو یہ جو بیمار بھائی تھے یہ اٹھ کے مسجد میں مصلے پر اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں اٹھے تو گئے تو ان کو ایسے ہلایا تو دیکھا وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں اس دنیا سے ہی رخصت ہو چکے آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے آدمی سویا تھا جب اٹھا تو ہے ہی نہیں تھا ہی نہیں یہاں دوستو اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہے کہ انسان کو اتنا استحضار نہ ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے جس کے قبضے میں میری موت اور میری حیات ہے حضرت والا کا یہ شعر سینکڑوں ہزاروں کی اصلاح کرتا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے دنیا والوں سے چھپ چھپ کے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کبھی سیل فون میں کبھی انٹرنیٹ پر کبھی یہ فحش بے حیائی کا کام کبھی یہ کام حضرت فرماتے ہیں مت سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ جو مخلوقات دیکھتی ہے ان کے دیکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے قبضے میں نہ آپ کی روٹی ہے نہ آپ کا دانا پانی ہے نہ آپ کی عزت ذلت ہے نہ آپ کی بیماری ہے نہ آپ کی موت و حیات ہے نہ کچھ بھی ان کے قبضے میں نہیں لیکن آپ کو اور ہمیں وہ دیکھ رہا ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے تو حضرت کا یہ شعر میں نے عرض کیا اصلاح کرتا ہے بہت سو کی جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی میرے دوست ہر وقت دیکھ رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالی کی ایک صفت ہے رقیب ہر وقت ہمیں دیکھنے والے اور ہمارے اوپر نگراں ہر وقت نظر ہے اس میں لکھا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں؟ اور جب بندے کو اس کا استحضار ہو دوستو، تو پھر بہت سارے گناہ خود بخود اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار دل میں آ جائے، ہر قدم پر اسے اخلاص بھی ہوگا اور جو ہے تقوی اور پرہیزگاری بھی ہوگی، اور وہ قدم قدم سوچ سمجھ کے رکھے گا، اور یہی زندگی ہے جب اس طرح گزرے گی کہ قدم قدم سوچ سوچ کے رکھ رہا ہو، اسی کو کہتے ہیں اللہ پر قربان ہو جانا. آج کیا حکم ہے، کل کیا حکم ہے، اس وقت میرے لیے خدا تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی کے ضمن میں ایک بات یاد آئی کہ آج کی جو رات ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلت العید، عید کی دو راتوں میں، من قام، جو کھڑا ہوا یعنی اس نے عبادت کی، لیلت العیدین محتسبا اجر و ثواب کی امید پر، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مردہ ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا، یہ زندہ ہوگا. دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب سب بہت پریشان اور ہولناکی اور اس کی بھیانک ہونا قیامت کا وہ سارا سامنے ہوگا، اور اس دن ہر ایک پریشان اور الجھنوں میں ہوگا، اس دن اس کا دل بالکل صحیح سالم ہوگا. ایک تو یہ مطلب ہے. اور عیدین کی دو راتیں کتنی سی ہوتی ہے سال میں؟ دو. اگر آدمی پوری زندگی میں بھی گنتی کرے تو کتنے سے ایام بنتے ہیں. اگر ان میں کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ اجر و ثواب کی امید پر قیام کرے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضعیف و بیمار ہے تو پوری رات کھڑا رہے، کم از کم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ اپنی صحت کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر لے، پوری رات انشاءاللہ اس کے شمار میں آ جائے گی. اور دوسرا اس کا معنی لکھا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ایسی سرایت نہیں کرے گی کہ اس کا دل دنیا کی محبت میں ہو کے مردہ ہو جائے. تو اس کا نتیجہ، اس کا نتیجہ یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے دوستو، آج کی رات کی اور کل کا. آپ جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی جو عمل ہے کل کے دن کا، وہ عمل یہی قربانی کا عمل ہے. اس لیے روایت میں آیا کہ ابن آدم کا کوئی عمل یوم النحر میں زیادہ بڑھا ہوا نہیں ہے احراق الدم، اس کا جو قربانی کرتا ہے اس عمل سے. لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ قربانی فی نفس ہی مقصود نہیں، اس کے اندر تقوی، میں نے عرض کیا تقوی، ذالک من تقوی القلوب، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور اس میں اصل جو مدار ہے اندر وہ تقوی کے اوپر ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو اور ادھر سے بینک سے قرضہ لو، جائز نہیں. حرام مال سے کرنا چاہو، جائز نہیں. کسی کا مال دبا رکھا ہے اور اس مال سے آپ کر رہے ہیں، آپ جاؤ اس کا مال ادا کرو، یہ قربانی اللہ کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے. بلکہ جب ہی محبوب ہے جبکہ خالص سے ہو، خالص اور حلال، حلال مال سے ہو، تب یہ مطلوب ہے، ورنہ فی نفسی قربانی اللہ کو مطلوب اور مقصود نہیں. اور بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کاموں میں بزی مشغول، بس پیسے دے دیے کسی کو جی کہ چلو یہ کام تم کر دینا، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی اس سے تعلق اور دلچسپی نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ جو علماء نے لکھا اور احادیث کی تشریحات میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین اتنے اونچے مقام پر فائز، خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نحر فرما رہے ہیں، تو ہم امتیوں کو اتباع میں یہی کرنا چاہیے جب ہی مزہ آئے. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ایک گائیں پالتے تھے، اور اسے اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ دیوبند میں جب سبق پڑھانے آتے تھے تو وہ گائے ساتھ ساتھ گھر سے چلی آتی تھی، ساتھ ساتھ آتی تھی وہاں تک، اور پھر جب حضرت واپس جاتے تھے تو ساتھ ساتھ واپس جایا کرتی تھی. پھر جب اسے قربانی کرتے تھے تو وہ جو لطف ہے اصل قربانی کا، وہ لطف پھر اسے حاصل ہوتا، پھر اس سے حاصل ہوتا تھا. اسی لیے صدقہ یہ ایک الگ چیز ہے، صدقے میں مال مقصود ہوتا ہے، مال کا دینا. قربانی میں صرف مال نہیں، یہ جو جان ہے، میں نے عرض کیا اصل میں وہاں جان تھی، جان کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کھایا اور اولاد کو ہم سے جو ہے وہ کر دیا کہ نہیں بس تم اس کو قربانی کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہی کافی ہو جائے گا. تو اور یہ صرف قربانی کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشروع کیا کہ اس کے بدلے میں ہم پر رحم کھا کے یہ فرمایا. میرا منشا یہ ہے کہ اصل بنیاد جو ہے وہ تقوی اور دل کی جو کیا کہنا چاہیے، اللہ کا خوف اور خشیت ہے، یہی مقصود ہے. اور اس کا حاصل نکلتا ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر جو حکم ہو اسی کو بجا لائے. اب اگر کل کوئی نفلیں پڑھنے کھڑا ہو جائے، فجر کی نماز پڑھتے ہی جی ممنوع ہے، آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. جب آپ عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی عیدگاہ میں نہیں بلکہ اپنے گھر جا کر پڑھ سکتے ہو، اس سے پہلے کوئی نفل نہیں. بتائیے، نفل تو بھائی بہت اچھی چیز ہے، مولوی صاحب منع کر رہے ہیں. منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اب اس وقت نفل پڑھنا اللہ کا حکم نہیں ہے. معلوم ہوا اصل عبادت اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. تو حضرت اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت ایمان عطا فرمائی، پھر لال بدخشاں، اسی سے لال بدخشاں ہوتا ہے اور ملائکہ سے اونچا درجہ پہنچ جاتا ہے. ان کے غم کے فیض سے ہر وقت شاداں ہو گئی زندگی، فکر و علم میں کیسی خنداں ہو گئی. اللہ والے فکر و علم اور غموم و ہموم میں بھی ہنستے رہتے ہیں، یہ حضرت کا شعر ہے. لیکن اس کی تشریح میں آپ یہ ذہن میں رکھنا، غموم اور افکار اور مصائب اور بلایا کی تمنا رکھنا یا مانگنا یا یہ سوچنا کہ آئیں تو تاکہ میں بھی کچھ ذرا وہ کر کے پھر اپنا اجر بڑھاؤں، یہ سب چیزیں بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں ہے. حضرت کے اس شعر کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ گئی تو، ورنہ تو ہمیں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بتانی چاہیے، کمزوری. اے اللہ، قوی اور طاقتور آپ ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے برداشت کی، میں تو بہت کمزور ہوں. اور پھر آپ کا امتحان، اس کی تو میرے اندر بالکل قوت و صلاحیت نہیں ہے. اللہ بس مجھے معاف کر دینا. اللہ تعالی بندے کو مصیبت میں ڈال کر ہی جنت میں لے جائیں ایسا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھ کر بھی دنیا میں انسان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ نہ مانگنا چاہیے کہ میرے اوپر بلا آئے، مصائب آئے، یا تمنا بھی نہیں رکھنی چاہیے، منع کیا گیا ہے اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر کون ہو سکتا تھا جی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقائے عدو کی تمنا سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اپنا ضعف اور اپنی کمزوری. میں نے ایک بار عرض کیا تھا، حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ کے خادم خاص جو کمرے میں اندر رہتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ کبھی بیمار ہو جاتے، تھوڑا بہت بخار وغیرہ، کچھ کھانسی وغیرہ، تو تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے تو وہ اظہار شکایت ہو جاتا ہے ایک طرح کا، تنہائی میں، بالکل تنہائی میں جب ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے تھے، چیختے تھے اور کہتے، اے اللہ میرے اندر نہیں طاقت کہ میں آپ کے امتحان کو برداشت کروں، میں تو بہت کمزور ہوں، قوی تو آپ ہیں، میں تو بہت ضعیف ہوں، مجھ میں امتحان برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے آپ اپنے امتحان سے محفوظ رکھیے. اور یہی اولیاء اللہ نے مانگا اور یہی مانگنا چاہیے. لیکن جب کچھ آ جائے تو پھر وہ تسلیم اور رضا والا باب ہے. اس لیے حضرت جو فرماتے ہیں کہ فکر و علم میں بھی خندہ ہو گئی، اس کا مطلب مانگا ہوا فکر و علم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو فکر و رنج آ جائے.
خارہائے رنج ہجراں سے جو کل رنجور تھی،
خارہائے رنج ہجراں. اللہ والوں کے لیے اللہ تعالی سے جدائی کی جو ہے یہ بہت دشوار ہوتی ہے، بہت دشوار ہوتی ہے، کانٹوں کے مانند ہے. فرماتے ہیں ولی کامل، مرشد کامل کی صحبت سے اب مجھے ایسا لگتا ہے میرے دامن میں پھول بھرے ہوئے ہیں ان کی صحبت کی برکت سے. اسی لیے حضرت کی زندگی کا پہلا شعر بڑے بڑا مزیدار اور پر لطف ہے کہ
درد فرقت سے میرا دل اس قدر بیتاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے.
حضرت نے اتنا کچھ حاصل کر کے اپنے کو کیسا گمنام کیا تھا اور گم کیا تھا. آپ کو اور ہم سب کو یہ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم تھوڑا سا کچھ مجاہدہ یا وہ کچھ اجازت مل گئی یا ذرا تھوڑے سے خواب باب دیکھے یا کچھ ذرا نمازوں میں کچھ مزہ سا آنے لگا، انوارات محسوس ہونے لگے، اب سمجھتے ہیں بس اب حضرت جی مانے جائیں، ہم اب جلدی سے بیٹھیں کسی مسند پر، لوگ آئیں اور بیعت ہونے شروع ہو اور بڑا اکرام احساس ہو اور چاروں طرف بلائے جا رہے ہوں. یہ سب میرے دوست خود ہمارے حضرت کی زندگی سے ہم سبق لے سکتے ہیں جی. 50-60 سال تک کیسے رہتے تھے، میر صاحب سے پوچھ لیجئے نقشہ زندگی کا، کہ لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. میر صاحب فرماتے ہیں جب میں بیعت ہوا تو یہاں کراچی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، کوئی مجھ کو بتاتا ہی نہیں، ایسا گم کیا تھا، ایسا مٹایا تھا. جو آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ کے لیے پھر اللہ اسے سربلندی دیتے ہیں یہ وعدہ ہے. حضرت مولانا قاسم نانوت بھی اتنا اپنے کو مٹائے ہوئے تھے کہ میں بارہ عرض کر چکا یہ فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر جو ہے یہ چند حروف میں نہ جانتا, طلبا کو پڑھاتا ہوں اور علم دین سیکھے ہوئے ہوں ان کو کہتے تھے چند حروف, اگر یہ چند حروف نہ جانتا تو میں ایسے زندگی گزارتا کہ کسی کو نہ پتا چلتا کہ قاسم نامی آدمی کسی ماں نے جنا ہے. اللہ نے کتنا فیض کتنا فیض, آج مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں جو فیض ہے اسے مولا قاسم نانوتوی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. آپ کے کراچی اور پورے ملک کے جتنے دیوبندی مدارس ہیں سارے اس دیوبند کی برانچ ہے, اور وہ دیوبند کا مدرسہ انہوں نے قائم کیا جبکہ اتنے اونچے مقام پر فائز تھے کہ جب مسجد نبوی میں پہنچے ہیں روضہ اقدس پر تو ایسے اشعار پڑھے کہ ایک دوسرے فرقے والا مجھے وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک دن ملا اور کہنے لگا یار جب سے میں نے مولا قاسم نانوتوی کے اشعار پڑھے تو مجھے تو دھوکا تھا, لوگ کہتے تھے کہ دیوبندیوں کو تو عشق رسول نہیں ہے, لیکن میں تو وہ پڑھ کے ایسا حیران رہ گیا کہ میں نے اپنے مولویوں کو دکھایا کہ تم کہتے ہو دیوبندیوں کو عشق رسول نہیں, یہ کیا ہے یہ عشق رسول نہیں ہے. ایسے حضرت کے اشعار جیوں جو جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں, مرے تو کھائے مدینے کہ مجھ کو مورو مار, ولے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا کہ جائے کوچے اطہر میں بن کے تیرے غبار. امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار, امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار, مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو, نسبت لگ جائے گی کہ کہاں کا کتا ہے مدینہ کا. یہ ہے عشق. لیلا کا کتا جی مشہور کہ اس کے بھی پیروں کو چومے, یہ ہے عشق, اس عشق کہتے ہیں. اور میری یہ کہاں حیثیت کہ مجھے مدینے کے مور و مار جو ہے کیڑے مکوڑے بھی اگر میں مر جاؤں میری مٹی کو کھا سکے, یہ بھی کہاں میں اور کہاں یہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی نسبت و تعلق کا اعلی مقام اپنے فضل سے اور یہاں رہنے کی برکت سے اللہ تعالی عطا فرما دے, پھر یہ چیزیں پتہ چلتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت کا عجیب و غریب شعر ہے کہ خارائے رنج ہجراں سے جو کل رنجور تھی, مرشد کامل کے صدقے گلبدام ہو گئی, اور ذکر کی توفیق جس کو مل گئی شام و سحر, فقر میں بھی زندگی باساز و ساما ہو گئی. اور حضرت کا یہ مقطع ہے اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا, اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا, ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی, ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی. سمجھتا اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا, اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا, ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی, ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی. اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا, اہل دل سے درد
دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی،
سلطان اور بادشاہ جو ہے وہ اللہ کا درد پانے کے لیے بہت سی مرتبہ اپنی بادشاہت چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ اس میں زیادہ مزہ ہے جب تو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے حضرت کے اشعار ہیں کہ
بہت سے سلاطین ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کہو پر تمہارا نہیں ہے۔
اور یہ کل کے دن کے لیے حضرت کا شعر ہے خاص، اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں گے،
یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے جاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی۔
ایک بات حضرت والا کی یاد آ گئی، حضرت والا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے، بڑے بادشاہوں نے اپنی سلطنت ترک کر کے فقیری اور اختیار کی ہے، لیکن اس کی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے ولایت، کسی ولی اللہ نے اپنی ولایت کو چھوڑ کے بادشاہ اختیار کیا۔
سبحان اللہ
حضرت والا نے ارشاد فرمایا اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کو ترک کر کے فقیری اور ولایت اختیار کی، لیکن اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی ولی اللہ نے ولایت کو ترک کر کے بادشاہت۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کو ترک کر کے چھوڑ کے فقیری اور ولایت ہو گئے، وہ ولی اللہ ہو گئے، لیکن فرمایا کہ ایک مثال بھی اس کی نہیں ملتی کہ کسی ولی اللہ نے اپنی ولایت کو ترک کر کے ایک بادشاہت لے لی ہو، ایک مثال بھی اس کی نہیں۔ کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں، کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی بادشاہت کو ترک کر کے فقیری لے لی، ولایت لے لی، اللہ کی ولی ہو گئے، لیکن اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی ولی اللہ نے اپنی ولایت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ اور یہ بادشاہت قبول کر لی، ایک مثال بھی اس کی نہیں ملتی کہ کسی ولی اللہ نے اپنی ولایت کو ترک کر کے اس کی قیمت میں، ولایت کی قیمت میں بادشاہت لے لی، ایک مثال بھی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔